الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے دسویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں, سورہ توبہ کے گیارہویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 81 سے. غزوہ تبوک کا بیان جاری ہے اور اس موقع کے حوالے سے جو منافقین پیچھے رہے اور ان کا جو پول اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اس کی تفصیلات اس مقام پر بیان ہو رہی ہیں. اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں منافقین کے پیچھے رہ جانے کا ذکر بھی ہے اور ان کے لیے جو سزائیں بیان ہوئیں, دو سزاؤں کا ذکر پہلے آ چکا کہ ان کا کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا آئندہ, اور اگر یہ 70 مرتبہ بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. یہ دو سزاؤں کا ذکر آ چکا ہے, مزید دو سزاؤں کا بیان آج کی نشست میں ابھی آیا چاہتا ہے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ, پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جہاد کریں. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ, اور انہوں نے کہا تھا کہ گرمی ہے کوچ نہ کرو. اللہ اکبر, ایک تو یہ پیچھے رہے اور مراد یہ کہ تبوک کے موقع پر نکلے نہیں, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے مخلص نہ رہے, اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع تھا یہ پیچھے رہ گئے, اور جو جا رہے تھے ان کو کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر, ارے بڑی شدید گرمی ہے اس میں کوچ نہ کرو. اللہ کا تفسرہ, قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جہنم کی آگ گرمی کی شدت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. لو کانوا یفقہون, کاش کے وہ سمجھ سکتے اس بات کو. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. بہت اہم نقطہ, یعنی تبوک کا موقع ہے, سلطنت روموں کے خلاف ٹکراؤ کے لیے جا رہے ہیں, گرمی واقعتاً تھی, فصل بھی کھجور کی پک کر تیار ہے, شدید گرمی کا معاملہ ہے, لیکن اب تو نکلنا لازمی ہے, نفیر عام ہے, نہیں نکلو گے تو جہنم کی آگ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تیار ہے, اور جہنم کی آگ کی شدت اور گرمی بہت 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 زیادہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی شدت اس دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 times زیادہ ہے, اور وہ ملٹیپل ہے 69 گنا 69 times زیادہ ہے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. فلیضحکوا قلیلا, چاہیے کہ تھوڑا ہنس لیں. ولیبکوا کثیرا, اور بہت زیادہ رونا ہوگا. کیا مطلب؟ دنیا میں آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں نکلے تو ہمارا مال بچ جائے گا, ہماری جان بچ جائے گی, مسلمانوں کا تو دماغ چل گیا, یہ تو جا رہے ہیں برباد ہو جائیں گے, سلطنت روم سے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ تو برباد کر دیے جائیں گے, ہماری جان بچے گی. مذاق کر رہے تھے اور ہنسی کر رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں, اللہ کہہ رہے کہ تھوڑا سا ہنس لیں, بہت زیادہ پھر ان کو رونا ہوگا. جہنمی روئیں گے, حدیث شریف میں آتا ہے, اور ان کی آنکھوں سے خون بھی جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا, اور وہ روتے رہیں گے روتے رہیں گے روتے رہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, بہت زیادہ روئیں گے. جزاء بما کانوا یکسبون, یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اعمال کی کمائی کرتے تھے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, پھر اگر اے نبی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لوٹ لے آئے, یعنی آپ تو جا رہے ہیں بھی تبوک, واپس تشریف لائیں گے, بھارت ان سے سابقہ تو پیش آئے گا منافقین سے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, پھر یہ آپ سے آئندہ نکلنے کے لیے اجازت مانگے. بھائی کسی موقع پر کوئی میدان سجے اور اب یہ آئندہ کہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے ہم اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں. فَقُلْ لَمْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا, اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے گا تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہیں نکلو گے. وَلَمْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا, اور ہرگز تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے. آئندہ کے لیے ان کا راہ خدا میں جنگ کے لیے نکلنا بھی منع کر دیا گیا. یہ سزائیں بیان ہو رہی ہیں, یہ تیسری سزا کا ذکر ہے. انکم رضیتم القعود اول مرہ, بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا. فقعدوا مع الخالفین, جاؤ تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو. چوتھی سزا کا بیان, اور ایک اور شدید سزا کا بیان. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازہ بھی نہ پڑھیے گا، ولا تقم على قبری، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا، مراد اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کیجیے گا۔ یہ ہے شدید ترین سزا کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا، کون؟ منافق۔ حضور کو روک دیا گیا، باقی مسلمان پڑھ لیتے تھے لیکن حضور کو روک دیا گیا کہ آپ نے اے نبی علیہ السلام ان میں سے کسی کا نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونے، مراد اس کے لیے دعائے استغفار بھی اب نہیں کرنی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ ومات وہم فاسقون، بے شک ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ جبکہ وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کریں۔ حضور سے خطاب، امت کو سمجھایا جا رہا ہے کیا، ظاہری بات ہے دنیا پرست ہوگا تو مال تو ہوگا تھوڑا بہت، دنیا کے مزے اڑا رہا ہوگا تو لگ بھی رہا ہوگا آسودہ حال خوشحال ہے، نہیں اس سے متاثر نہیں ہونا۔ کیوں؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس سے دنیا میں عذاب دے۔ وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں جبکہ وہ کافر ہوں۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب دے گا مال اور اولاد سے، کیا مطلب؟ منافقین جھوٹا کلمہ تو پڑھتے تھے نا، یعنی ایمان کا جھوٹا تو دعویٰ کرتے تھے، چاروں نچار کبھی زکات بھی دینی پڑتی ہوگی، کبھی انفاق بھی کرنا پڑتا ہوگا، وہ بھی نکل رہا ہے مال، اور فتح اسلام کو ہی مل رہی ہے، حالانکہ اندر خانے اس دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کی جماعت کے آسین کے سامنے۔ اولاد کا عالم کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی تو منافقین کا سردار، مگر بیٹے ان کا نام ادب سے لیں گے، وہ ایمان لے آئے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تو مسلمانوں کو دشمن بنا بیٹھا ہے، تیرے بیٹے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ ان کی مال اور ان کے مال اور اولاد سے بھی دنیا میں ان کو عذاب دے رہے ہیں، یعنی رسوائی کا معاملہ فرما رہا ہے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی جبکہ وہ کافر ہوں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک أولو الطول منهم، تو ان میں سے جو قدرت رکھنے والے ہیں وہ آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑے رکھیے، ہم تو بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو عورتیں کہ جن کا نکلنا لازم نہیں ہے، یہ جو جہاد اور قتال کے لیے باہر نکل کے محنت کرنی ہے، ٹکرانا ہے، یہ اصلاً اب مردوں پر ذمہ داری ہے، عورتوں پر اصل یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ غزوہ احد کے موقع پہ کچھ ہوا تھا، کیا ہوا تھا پورا بتاؤ نا بھائی، کیا ہوا تھا؟ حضور تو لے کے کہتے 1000 کو 300 منافقین علیحدہ ہو گئے، بعد میں جب شہادتیں ہوئی ہیں اور غزوہ احد کا میدان سجا ہے، مدینہ شریف کے ساتھ ہی تو احد ہے نا، تو کہرام مچا ہے، تو خواتین آئی ہیں کوئی اپنے بیٹے کو دیکھنے، اپنے بھائی کو دیکھنے، کو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، یہ ہنگامی صورتحال ہوئی۔ باقی کوئی ایک غزوہ کوئی بتائے کہ حضور عورتوں کو لے کے نکلے ہوں، بلکہ بعد کے واقعات تو یہ کہ عورتوں نے نکلنا چاہا تو حضور نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، گھروں پر واپس بھیج دیا۔ یہ باہر کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے، ذہن میں رکھیے اس بات کو، یہ بہت کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ خیر، ان سے کہا، ان کے بارے میں کہا، منافقین کے بارے میں ہٹے کٹے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اجازتیں مانگ رہے ہیں، پسند کیا انہوں نے کس بات کو، راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہ سچے ایمان والوں کا تذکرہ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اب کچھ مختلف گروہوں کا ذکر آئے گا، ایک وہ جو جھوٹے بہانے والے بنانے والے، وہ تو منافقین، ان کا ذکر آیا اور تھوڑا سا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا، کمزور لوگوں کا، وہ کمزور ہیں، کوئی بیمار ہے، معذور ہے، نہیں نکل سکتا، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ ہے جو نکلنا چاہتے ہیں، حضور کے پاس سواریاں نہیں، حضور نے واپس کر دیا اور روتے ہوئے گئے واپس، اللہ اکبر۔ کچھ اور ہیں وہ جن کا ذکر اگلے 11ویں پارے میں بھی آیا چاہتا ہے، ان سے خطا ہو گئی، پیچھے رہ گئے، ان میں سے کچھ کا معاملہ الگ ہے اور باقی 3 صحابہ کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ تبوک کے موقع کے حوالے سے مختلف گروہوں کا بیان آ رہا ہے، زیادہ نفاق والوں کا بیان تو آ چکا، اگلی ایک آیت میں تھوڑا سا ذکر ہے، پھر مسلمانوں میں سے مخلص صحابہ مگر جو کمزور تھے، معذور تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، اور دیہاتیوں میں سے یعنی بدو دیہات میں رہنے والے بہانہ بنانے والے آئے کہ ان کو رخصت دے دی جائے، وہی منافقین جھوٹے بہانے بنانے والے. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا. یہ تو ہوا منافقین کا بیان، جھوٹے بہانے بنانے والے. اب کمزور طبقات، معذور، بیمار، ان کے لیے ایکسیپشن ہے، ان کو معافی ہے، ان کے لیے کوئی حرج کا معاملہ نہیں، ان کا تذکرہ. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجیدون ما ینفقون حرج، نہیں ہے کمزوروں پر، نہیں مریضوں پر، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج جو نہیں پاتے کہ کچھ خرچ کریں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، کوئی حرج نہیں، ان کا ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ نہیں نکل سکتے. ما علی المحسنین من سبیل، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ اے نبی علیہ السلام جب وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں. قلتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا اجید ما احملکم علی، کہ میرے پاس کچھ سواری کا انتظام نہیں کہ میں اس پر تمہیں سوار کر سکوں. تولو، تو اس حال میں لوٹے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ یجیدو ما ينفقون، کہ وہ کچھ پاتے نہیں ہیں کہ خرچ کر سکیں. یہ کون ہے؟ آئے ہیں نکلنے کو، مخلص ہیں. حضور واپس فرما رہے کہ بھئی سواری نہیں، 18 افراد پہ ایک اونٹ ہے، اللہ اکبر، وہ باری باری بیٹھیں گے، اس قدر مشکل حالات ہیں. اب ان کو لوٹا دیا گیا، یہ غم کے مارے واپس تو جا رہے ہیں، مخلص ہیں. حضور نے بعد میں فرمایا کہ ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو لوگوں پر ہے جو آپ علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی مال کی کمی نہیں، کوئی اور بیماری پریشانی کچھ نہیں، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں نکلتے. ان پر الزام ہے، ان کی پکڑ کا معاملہ، ان پر نکیر کی جا رہی ہے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات سے راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں. وطبع الله على قلوبهم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فهم لا يعلمون، بس وہ علم نہیں رکھتے. اس کے بعد الحمدللہ 11ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہدایات عطا کی جا رہی ہیں. تبوک سے واپسی پر یہ آیات آ رہی ہیں. آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائیں گے، اچھا بالفعل جنگ تو نہیں ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کم و بیش 15 دن جانے میں لگے، کچھ 15 ہی دن کم و بیش آنے میں لگے، کم و بیش 20 دن آپ کا وہاں پر قیام رہا، مگر اللہ نے روب ڈال دیا. وہ جو حرقل تھا روم کا سربراہ، وہ تورات کا جاننے والا بھی تھا، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقابلہ کرے. مسلمان اپنی دھاک بٹھا کر واپس آ گئے. اب جو واپسی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور آیات عطا فرما رہا ہے. ارشاد ہوا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے پاس عذر لے کر آئیں گے، یعنی ایکسکیوز. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ عذر جھوٹے پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقینا اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری باتیں، تمہاری خبریں ہمیں بتا چکا ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ابھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے حکم، تمہارے عمل کو دیکھیں گے. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ، پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، یعنی تمہاری خبریں تو ہمیں بتا دی گئیں، آئندہ بھی اگر تم یہ بہانے بنا رہے ہو تو دیکھا جائے گا آئندہ تمہارا عمل، طرز عمل کیسا رہتا ہے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، مسلمانوں جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو ابھی تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فاعرض عنہم، تم ان سے اعراض کرو، منہ پھیر لو. انہم رجس، بے شک ناپاک ہیں، ان کے کرتوت، ان کی حرکتیں یہ ناپاک. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کا بدلہ جو وہ اعمال کمایا کرتے تھے. یہ منافقین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تھے لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، راہ خدا میں نکلے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب ان کے لیے بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مسلمان تم اس سے راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر تم اس سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ فاسقین کی قوم سے راضی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفر ونفاقا، دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں. واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، اور اس بات کی زیادہ قریب ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ہاں ایک مارجن ان کو دیا گیا، وہ جو بدو دیہاتوں میں مدینہ شریف کے اطراف کے قبائل میں ہیں، ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، حضور کے پاس آنا سیکھنا اس کا موقع کم ملا ہے. تو ان میں کچھ کفر کی روش، کچھ نفاق کا معاملہ، اور اللہ کے احکام سے علم نہ ہونا یا کم علمی ہونا اس تعلق سے یہ معاملہ زیادہ ہے. یہ مارجن تو اللہ نے دیا. البتہ آگے دو قسم کے رویے بیان ہو رہے ہیں. انہی میں سے ایک وہ رویہ ہے کہ جو دین کے احکام کو مصیبت سمجھ رہے معاذ اللہ، اور انہی میں کچھ ہیں، انہی بدو دیہاتیوں میں جن کو حضور کی صحبت زیادہ نہیں ملی، مگر انہی میں کچھ مخلص ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا، ایک جیسی انوائرمنٹ ہے لیکن دو قسم کے طرز عمل سامنے آ رہے ہیں. پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. ارشاد ہوا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض دیہاتی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں مراد اللہ کی راہ میں اسے تاوان یعنی بوجھ سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے تم پھنس گئے ہیں، یہ مسلمانوں سے جان ہی چھوٹے ہماری، معاذ اللہ یہ انفاق کے تقاضے آتے ہیں، خرچ کرنے کے تقاضے آتے ہیں، اتنا ان کو یہ جبر محسوس ہو رہا ہے. معاذ اللہ، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ سو، انہی پر بری گردش کا معاملہ ہو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. ایک تو یہ طرز عمل، دین کے احکام کو بوجھ سمجھنا، جان جاتی محسوس ہو رہی جب مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا تقاضا آ رہا ہو، ہے یہی بدو. لیکن اب ان میں سے کچھ کا طرز عمل دیکھیں. وَمِنَ الْعَرَابِ، اور بدو میں سے وہ بھی ہیں، مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالی کی قربت اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ، یقیناً ان کے لیے قربت کا معاملہ ہے. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِي، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اسی دیہاتی ماحول میں یہ جو دور ہے مدینہ شریف سے، انہی میں کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی راہ میں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت کے حصول اور پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کے حصول کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ انہی میں سے ہے نا. پتہ کیا چلا؟ ایشو ہے بندے کا اپنا. انوائرمنٹ کیسی کیوں نہ ہو، اگر بندے میں طلب و تڑپ ہے تو فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ بھی موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی گندی انوائرمنٹ ہے، بغض بلکہ کفر اور فسق کی انوائرمنٹ، وہ اللہ کی بندی اللہ اکبر وہ حق پر قدم بند رہی. لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ہیں، پیغمبروں کا گھرانہ، مگر ان بیویوں کے اندر کھوٹ آ گئی، نافرمانی پر رہی. چوائس بندے کا اپنا ہے. آج ہم بھی جی رہے ہیں 2019 میں، بڑے مشکل حالات ہیں جی. ہماری بیٹیاں اس میگا سٹی کے اندر آج بھی پردہ کر رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو کوئی کہہ جی پردہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہی بیٹیاں ہماری، یہی بہنیں جو اس پرفتن ماحول میں اللہ کے فضل و کرم سے پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، اللہ ان کو کھڑا کر دے گا. کیا خیال ہے جی؟ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو فلرش کروانا ہے، خوب آگے بڑھنا ہے. کیا کریں جی، سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو کیا اسی شہر میں وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں جو سود کے بغیر گزارا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کھڑا کر دے گا ان کو. بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اینڈ ویئر دیر از نو ول دیر کین ناٹ بی اینی وے. بندہ مخلص ہوگا، اللہ نیت صاف، منزل آسان والی. یہ دونوں طرز عمل آ گئے، ماحول وہی ہے بدوں والا. یہ ہے نقطہ بڑا اہم جو یاد رکھنا ہمیں چاہیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنا پیارا یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ اتنا عطا فرمائے گا وہ راضی راضی ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے تو سب سے بڑھ کر شان محمد مصطفیٰ کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، والا سوف یعطیک ربک فترضى، آپ راضی ہو جائیں گے۔ مگر اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے، تو اول سبقت کرنے والے اس امت کے انصار، مہاجرین اور انصار، اور عمدگی کے ساتھ پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، پھر علماء مفسرین نے فرمایا سارے اہل ایمان قیامت تک ان میں داخل، اللہ میں ان میں شامل فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، وأعد لهم جنات، اور ان کے لیے باغات اللہ نے تیار فرمائے، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیها ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذلك الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللهم انا نسألك جنة الفردوس، اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وممن حولك من الاعراب منافقون، اور جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں اے مسلمانوں، ان میں سے بعض منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور کچھ مدینہ والوں میں بھی ہیں جو منافق ہیں، مردوا على النفاق، یہ ڈٹے اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں جلد دو بار عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظيم، اور پھر عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دوہر عذاب دنیا میں بھی، کبھی مال خرچ کیا کچھ کام نہ آیا اور ناکامی ہوئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا، کبھی اولاد ہی ایمان لے آئی اور ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی، اللہ دوہر عذاب دے گا، اور پھر بڑا عذاب کہاں ہے، آخرت کا، اس کا تذکرہ ہے۔ اب اگلا جو گروہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چھ ساتھی، یہ صحابہ کرام ہیں، مخلص لوگ ہیں، خطا ہو گئی، سستی ہو گئی، جا نہیں سکے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور نوٹ کیجئے گا، اللہ نے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی اگر کوئی خطا ہے اس کا ذکر کر دیا، تو کچھ ہمیں بھی ہمت مل جاتی ہے، بھائی ہم تو ہیں بڑے گناہ گار، ہاں خطا کر کے یا خطا ہو گئی تو توبہ کر دیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بیانات ہمیں اس انداز سے لینے چاہیے کہ ہم مایوس نہ ہو جائیں، ہمارے اندر بھی طلب و تڑپ رہے اصلاح کی، اور اصلاح کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا اور اپنے معاملے کو درست کر لے، اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ واقعہ ہے کہ یہ چھ صحابہ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے خطا ہو گئی، حضور تشریف لے کر واپس آئے، ان لوگوں نے خود سے جا کے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا، خود سے جا کر، اور معاملہ چھوڑ دیا اللہ پر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا صدقہ قبول کر دیجئے نبی علیہ السلام، اور ان کی معافی کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہیں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ چھ مزید صحابہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ایک عمل اچھا کیا، دوسرا برا عمل کر کے ملا جلا معاملہ کر لیا۔ عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، اے نبی علیہ السلام ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں، وتزکیہم بها، اور اس سے ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اللہ اکبر، اور اے نبی ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ اپنے پیغمبر کو صحابہ کے لیے دعا کے لیے فرما رہے ہیں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کی یہ صلات، صلات کا لغوی ترجمہ یہاں پر ہے دعا، آپ کی یہ دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ تو ان کا صدقہ قبول کرنے کو کہا، کہ صدقہ کیا ہے، مشہور حدیث ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھ چکے اسی سورۃ توبہ کی آیت 60 میں، وہ فرض صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ واجب ہوتا ہے، جیسے صدقہ فطر کا معاملہ ہے، نظر مانی معاملہ ہو گیا تو وہ اب دینا واجب ہوگا، باقی جو ہم دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو صدقہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو خیرات کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو چیریٹی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈونیشن کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نان زکوٰۃ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اللہ واسطے کا کہتے ہیں، سب ایک ہی بات ہے، زکوٰۃ فرض، کچھ واجب، نظر کا معاملہ، صدقہ فطر کا معاملہ، بقیہ ادر دین زکوٰۃ جو بھی ہے وہ صدقہ ہی ہے، چاہے چیریٹی کہیں، یہ کہیں، وہ کہیں، جو کچھ بھی کہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑ جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بندے کا تزکیہ ہو جائے گا. کیوں؟ مال کی شدید محبت ہے اور جب تک یہ نکلے گی نہیں یہ دل صاف اور پاک ہو نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, بڑی شدید محبت انسان کے دل میں ہے. اس کو صاف کرنے کا بڑا پیارا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے نا جی, کھڑا ہو جائے گا تو بدبو مارے گا. پانی آتا رہے جاتا رہے پاک اور صاف رہے گا. مال آتا رہے اور جاتا رہے تو مال بھی صاف دل بھی پاک ہوگا. جمع کر کر کے 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 کتنا کر لو گے بھائی, کتنا آخر وہ جوہر اور تالاب گندگی کا نہ بن جائے. اللہ اور دے گا, برکت دے گا, لیکن آتا رہے اور جاتا رہے. اللہ ہمیں توفیق دے, ہم اپنے بچوں کو بھی عادت دلوائیں. چاہے کسی غریب بچے کو اپنے بچے سے بسکٹ کا پیکٹ ہی دلوا دیں, ایک جوس کا ڈبہ ہی دلوا دیں جی, لیکن عادت ڈالیں. یہ بچے ہمارے دینے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور یہ نہیں سوچے میں ہزار دوں گا تو میں دس ہزار دوں گا تو کوئی ورث ہوگی اس کی, نہ نہ. ایک کھجور کا دانا, حضور فرماتے ہیں علیہ السلام, ایک کھجور کا دانا بھی اللہ کی راہ میں دے گا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو, دے دو اس کو بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک کھجور کا دانا, دونوں روایات صحیح مسلم کی, اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا, اس کے ثواب کو بڑھاتا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے. ان صلاۃ کا سکن لہم, اے نبی بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. یہ ان صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان, اللہ نے خطا کا ذکر بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا. الم یعلم, کیا وہ علم نہیں رکھتے؟ ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده, کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور وہ قبول فرماتا ہے صدقات کو. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ ہی ہے جو خوب توبہ قبول فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ بھائی اللہ کی سوا جائیں گے کدھر؟ کوئی اور در ہے کہ جہاں سے معافی ملے؟ نہ. بچے کی بھی کبھی پٹائی ہو جاتی ہے, اگر چھوٹے کی بات ہو رہی ہے تو وہ لپٹتا ماں سے ہی ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے پٹائی تو کر رہی ہے لیکن کھلائے گی بھی ہے, پٹائے گی بھی ہے. بچے کو پتا ہے یہ بات. اللہ اتنی ہمیں بھی سمجھ دے دے, ہم بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہو؟ تو وہی توبہ قبول کرتا ہے, وہی صدقات قبول کرتا ہے, وہ توبہ قبول فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور اے نبی علیہ السلام فرمائیے لوگوں تم عمل کیے جاؤ, یہ توبہ تو قبول ہو رہی مگر آئندہ کا معاملہ ٹھیک رکھنا. سچی توبہ کیا ہے؟ بندہ اعمال کے معاملے کو درست کر لے آئندہ کے اعتبار سے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, بس ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے. فَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور تم جل غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اگلا بیان مختصر ہے اور آئندہ آیت نمبر 118 میں بات آئے گی تفصیل سے. وہ ہے تین صحابہ کا بیان. یہ تین کا گروہ الگ ہے. کیسے؟ کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, یہ حدیث میں نام بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. اور کعب بن مالک کی ایک روایت بخاری شریف کی طویل ترین روایت ہے اس معاملے میں. یہ تین پیچھے رہ گئے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, صحت بھی ٹھیک تھی, مال بھی تھا, سواری بھی تھی, کوئی ایشو نہیں تھا. سستی ہو گئی, آ کے اعتراف کر لیا. ان کا 50 دن کا بائیکاٹ ہوا. کتنا؟ 50 دن. اس کے بعد توبہ قبول ہوئی. وہ ذکر ابھی مختصر اور آگے آیت نمبر 118 میں آئے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور کچھ اور ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حکم پر ابھی موقوف ہے, ویٹ اینڈ سی کا معاملہ ہے. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ, چاہے اللہ انہیں عذاب دے. وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ, یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. مزید اس کا بیان, یعنی اس واقعے کا بیان آیت نمبر 118 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی. ضرار کہتے ہیں ضرر, نقصان کو کہتے ہیں. یہ ارادہ ہی ناپاک تھا منافقین کا اور اس کے پیچھے ایک اور سازش تھی اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ان میں دراڑ ڈالنے کے لیے تھا, تو اس کو کہا ہی گیا ہے ضرار, نقصان پہنچانے والی. وکفرن, اور کفر کرنے کے لیے بنائی گئی. وتفریقم بین المؤمنین, اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے. وارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ, اور اس کے لیے گھات کی جگہ جہاں بیٹھ کے سازشیں ہوں, اور اس کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی من قبل, اس سے پہلے. پس منظر میں نام ہے ابو عامر خزرجی کا. یہ شخص بڑا صاحب کرامت اس کو سمجھا جاتا تھا, صاحب علم و فضل سمجھا جاتا تھا, لیکن جب حضور نبی اکرم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے اور آپ کی نبوت کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور مدینے والوں کو بھی پتہ چل گیا تو یہ دشمن بن گیا. اور رشتے میں یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابئی کا بہنوئی ہے. وہ بھی حسد کا معیار ہے, دشمن بنا عبداللہ بن ابئی, اور اس نے کہا کہ چرچا تو میرا ہونا چاہیے, یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ بہنوئی ہے عبداللہ بن ابئی کا, ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی دشمن بنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہاں سے پھر روم گیا, وہاں سے سازشیں کی, پھر منافقین کے ساتھ مل کر اس نے مسجد ضرار بنا کر مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی. ضمن ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, ضمنی سی بات ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ. آپ نے مشہور صحابی کا ذکر سنا ہوگا جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا, غسیل الملائکہ, حنزلہ رضی اللہ عنہ. احد میں رات ان کا نکاح کا معاملہ ہوا تھا, شب زفاف فرسٹ نائٹ تھی, صبح پکار لگی, نکل پڑے, شہید ہو گئے, اور حضور کو بتایا گیا فرشتوں نے ان کو غسل دیا. پوچھا گیا بھائی چیک کرو کیا معاملہ, کہا بھائی رات ان کا نکاح کا معاملہ ہوا اور ان کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا, یہ تو نکل پڑے شہید ہو گئے, اور اللہ نے ان کو غسیل الملائکہ, فرشتوں کے غسل دیے ہوئے قرار دیا. اللہ اکبر. میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے, یہ ابو عامر خزرجی دشمن اور حنزلہ ان کے بیٹے, اس کے بیٹے, یوں کہیں. اور سنیں, وہ ابو حضرت حنزلہ کی بیوی کون؟ عبداللہ بن ابئی کی بیٹی. یہ دونوں دشمن, اور وہ گھرانہ کے, اس گھرانے کے اس فرد کو حنزلہ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا. یہ جو اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے کہ تم دشمنی پر ہو اسلام کے بارے میں, اور تمہاری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کہاں قبول کی. اللہ اکبر. یہ ابو عامر خزرجی, اس کے تعلق سے کہ وَإِرْصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ, اور اس کے لئے گھات بنانے کی جگہ جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی اس سے پہلے, یہ دشمن بن گیا تھا. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور یہ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی. اچھا جی, یہ رکوع مکمل کریں گے اور پھر انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی. یعنی یہ مسجد ضرار بنائی گئی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے منافقین کا یہ پلان تھا, اور چاہا تھا انہوں نے کہ حضور علیہ السلام اس کا انوگریشن کریں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا اور حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ اس کو ڈھا دیا جائے, یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے معاملہ کیا گیا. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, اے نبی علیہ السلام اس میں کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے, احق وہ اس بات کی زیادہ لائق ہے, حقدار ہے, ان تقوم فی, کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی, اس سے تو منع کر دیا کہ مسجد ضرار سے, ہاں اس مسجد میں کھڑے ہوں جو ڈے ون سے پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی, اس کا حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس سے کئی مفسرین نے مراد مسجد نبوی بھی لی ہے اور کئی مفسرین نے مراد مسجد قبا کو لیا ہے, دونوں آرا مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے ذیل مفسرین نے لکھا, قبا والوں سے پوچھا گیا بھئی ایسی کیا بات ہے کہ تمہارا خوب پاکیزگی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ جب رفع حاجت سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں, اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں, تو ہم پانی کے ساتھ اس سے قبل ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں, وہ کنکریوں کا استعمال, وہ پیشاب کے قطروں کو جس کر لیتا ہے اور پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں. آج کے ہمارے عہد میں بھارت ٹیشو پیپرز بھی اویلیبل ہیں, اگر اتنے سارے پتھر ہم لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے تو پھر گٹر کا چوک ہونے کا امکان وہ بڑھ جائے گا. تو وہ اسی نیت سے وہ ٹیشو پیپر استعمال کر لیے جاتے ہیں, اس میں زیادہ پاکیزگی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ ان کے اس پاکیزہ رہنے کی تعریف ہے جو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے اہل قبا. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ, تو بھلا وہ کہ جس نے اپنی عمارت, یہاں مراد ہے کردار کی عمارت, جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہے, خیر وہ بہتر ہے, ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار, یا وہ کہ جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے گڑھے کے کنارے پر رکھی, فنہار بھی بس اس کو لے کر دوزخ کی فی ناری جہنم, فنہار بھی فی ناری جہنم, بس وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی. کیا مطلب؟ ایک صاحب ایمان بندہ ہے, اللہ کو چاہنے والا, اللہ کی رضا کے حصول میں مصروف عمل ہے, ایک اس کا کردار ہوگا, دوسرا کفر ہے اس پہ قائم ہے, شرک ہے اس پر قائم ہے, نفاق کی گندی بیماری پر کھڑا ہے, ظاہری بات ہے اس کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی, وہ اٹھا کر اس کو جہنم میں لے جائے گا, اس کا یہ کفر, اس کا یہ شرک, اس کا یہ نفاق. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم, وہ عمارت منافقین کا خاص طور پر ذکر, وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں, الا ان تقطع قلوبهم, یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی اس نفاق کے مرض کا ایک نتیجہ کیا ہے, وہ جو دین قبول بھی کیا تھا اس کے بارے میں شکوک اور شبہات میں یہ منافقین مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا الا ایک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر جائے, مریں گے تب یہ معاملہ ختم ہوگا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا, خوب حکمت والا ہے. انشاءاللہ چار کا تراویح ادا کی جائے گی.